پیر 17 ستمبر کے سربین کے ساتھ ثقلین امام کا سلام۔ برطانیہ نے کرپٹ پاکستانیوں کی برطانیہ میں خریدی گئی جائیدادوں پر کارروائی کرنے اور لوٹی گئی رقم کو پاکستان واپس پہنچانے کے لیے پاکستان کو تعاون کا یقین دلایا ہے۔ تجزیہ کار نے کہا،
تمام لوگوں کو جن کا کچھ سیاست سے تعلق ہے ان سے کہہ سکتا ہے کہ یہ پراپرٹی آپ نے جو خریدی ہے اس کا پیسہ کہاں سے آیا، اور برڈن آف پروف جو ہے وہ چینج ہو گیا۔
تفصیل عالمی خبروں کے بعد۔
یہ بی بی سی اردو سروس ہے، عبداللہ فاروقی سے خبریں سنیے۔ پاکستان کے دورے پر آئے ہوئے برطانیہ کے وزیر داخلہ ساجد جاوید کا کہنا ہے کہ پاکستان اور برطانیہ کے درمیان مجرمان کی حوالگی سے متعلق باقاعدہ معاہدے کے لیے وہ پاکستانی حکومت سے بات کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اس کے علاوہ برطانیہ کے درمیان لوٹی ہوئی دولت واپس لانے کا معاہدہ بھی متوقع ہے۔ تابندہ کوکب۔
پاکستانی نژاد برطانوی وزیر داخلہ ساجد جاوید کا کہنا تھا کہ پاکستان برطانیہ کے لیے بہت اہم ملک ہے۔ یہ ان ممالک میں شامل ہے جن کے ساتھ برطانیہ کے نہایت اہم باہمی تعلقات ہیں۔ پاکستانی دفتر خارجہ سے جاری ہونے والے بیان کے مطابق پاکستانی وزیر خارجہ سے ملاقات میں باہمی تعاون کے امور پر تبادلہ خیال کیا گیا، جن میں علاقائی سلامتی، انسداد دہشت گردی، منظم جرائم، تارکین وطن، انسانی اسمگلنگ، منی لانڈرنگ اور اثاثوں کی واپسی کے معاملات زیر بحث آئے۔ برطانوی وزیر داخلہ کا کہنا تھا کہ ان کا ملک بدعنوانی کے مسئلے کو بہت سنجیدگی سے لیتا ہے اور احتساب سمیت تمام باہمی دلچسپی کے امور پر پاکستان کے ساتھ مل کر کام کرنا چاہتا ہے۔
پاکستانی وزیر اعظم عمران خان کی جانب سے بنگالی اور افغانی شہریوں کو پاکستانی شناخت دینے کے اعلان پر بنگالی کمیونٹی خوش ہے اور اس پر فوری عمل درآمد کا مطالبہ کر رہی ہے۔ تحریک پاکستان کے رہنما خواجہ خیر الدین کے فرزند اور بنگالی شہریوں کے نمائندے خواجہ سلمان نے اپنے خیالات کا اظہار یوں کیا۔
بہت پہلے ہو جانا چاہیے تھا، بہرحال عمران خان نے اعلان کر کے میں سمجھتا ہوں کراچی میں مقیم 25 لاکھ بنگالیوں کا دل جیت لیا ہے، اور اس میں اگر تیزی سے عمل درآمد ہو تو میں سمجھتا ہوں یہاں کے بچے والے بنگالی عمران خان کے ساتھ رہیں گے اور ان کو آئندہ ان کے سیاسی جو ہے نا مسئلے پر ان کی حمایت کریں گے۔ دیکھیے مسلم لیگ نے بھی اس سلسلے میں کوشش تو کی، وہ کوشش کر رہے تھے، لیکن انہیں خوف تھا کہ سندھ میں اس کا رد عمل ہوگا۔
پاکستان میں طالبان کے ذرائع کا کہنا ہے کہ طالبان کا ایک وفد متحدہ عرب امارات جا رہا ہے، جہاں وہ اقوام متحدہ اور انٹرنیشنل کمیٹی آف دا ریڈ کراس کے حکام سے ملاقاتیں کرے گا۔ ذرائع کے مطابق 5 دنوں کے دوران ایک ملاقات دبئی میں ہوگی، جبکہ دیگر ملاقاتیں دوحا میں اگلے ہفتے ہوں گی۔ ان ملاقاتوں میں قیدیوں کے تبادلے اور عام شہریوں کی ہلاکتوں سے متعلق معاملات زیر غور آئیں گے۔ تاہم اس اطلاع کی اقوام متحدہ یا ICRC نے تصدیق نہیں کی ہے۔ مسلح تصادم کے دوران مظاہرین پر فائرنگ کے دوران سنیچر کو ایک شہری کی ہلاکت کے خلاف آج بھارت کے زیر انتظام کشمیر میں ہڑتال کی گئی ہے۔ سری نگر سے ریاض مسرور۔
علیحدگی پسندوں کے اتحاد متحدہ مزاحمتی فورم کے قائدین سید علی گیلانی، میرویز عمر فاروق اور محمد یاسین ملک نے ایک بیان میں آج وادی بھر میں ہڑتال کی اپیل کی تھی۔ بیان میں ان قائدین نے بتایا کہ منصوبہ بند طریقے سے کشمیریوں کی نسل کشی کی جا رہی ہے۔ تاہم فورسز حکام کا کہنا ہے کہ مظاہرین فوجی آپریشن میں مخل ہو جاتے ہیں، جس کے بعد فورسز کو مجبوراً گولی چلانا پڑتی ہے۔ ہڑتال کی وجہ سے وادی کے سبھی 10 اضلاع میں عام زندگی معطل رہی، تعلیمی اور تجارتی ادارے بند رہے، جبکہ ٹریفک بھی معطل رہا۔ حکام نے مظاہروں کے خدشے سے اندرونی ریل سروس بھی آج کے لیے بند کر دی تھی۔
انڈیا میں رومن کیتھولک بشپ نے جن پر ایک نن کو ریپ کرنے کا الزام ہے، پوپ فرانسس کو ایک خط میں لکھا ہے جس میں عارضی طور پر مستعفی ہونے کی پیشکش کی گئی ہے۔ ترجمان کا کہنا ہے کہ بشپ فرانکو ملاکل نے یہ فیصلہ اپنے طور پر کیا ہے تاکہ سچ سامنے آ سکے۔ انڈیا کی جنوبی ریاست کیرلا کی ایک نن نے ان پر 2 سال تک جنسی تشدد کرنے کا الزام لگایا ہے، لیکن بشپ نے ان الزامات کی سختی سے تردید کی ہے۔ ریاست کیرلا میں ننز نے ایک مظاہرہ بھی کیا جن میں بشپ کے خلاف کارروائی کا مطالبہ کیا گیا ہے۔ پولیس نے بشپ کو تفتیش کے لیے طلب کیا ہے۔ ترک صدر رجب طیب اردوان نے $50 کروڑ مالیت کا ہوائی جہاز خلیجی ملک قطر سے بطور تحفہ لینے کا دفاع کیا ہے۔ ظفر سید۔
ترک صدر اردوغان کا کہنا ہے کہ ہوائی جہاز انہیں ذاتی حیثیت میں تحفہ نہیں دیا گیا بلکہ ترک ریاست کو دیا گیا ہے۔ ترک میڈیا کے مطابق ہوائی جہاز بوئنگ 747 ہے۔ صدر اردوغان نے بتایا ہے کہ جب قطر کے امیر شیخ تمیم بن حمد الثانی نے جب یہ سنا کہ ترکی ہوائی جہاز خریدنا چاہتا ہے تو انہوں نے اسے تحفے کے طور پر دے دیا اور پیسے نہ لینے کا اعلان کیا۔ چھوٹے خلیجی ملک قطر پر سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات کی جانب سے پابندیوں کے بعد انقرہ نے قطر کی حمایت جاری رکھی تھی، جس کی وجہ سے دونوں ملکوں کے آپسی تعلقات میں بڑی گرم جوشی پائی جاتی ہے۔
اور سعودی عرب کے سوورن ویلتھ فنڈ نے اعلان کیا ہے کہ وہ برقی کاریں بنانے کے لیے $1 ارب سے زیادہ کی سرمایہ کاری کر رہا ہے۔ عوامی سرمایہ کاری فنڈ کے مطابق وہ امریکی لوسڈ موٹرز کو مالیاتی مدد فراہم کرے گا تاکہ وہ پہلی الیکٹرک کار صارفین کے لیے بنا سکے۔ لوسڈ ایئر نامی کار 2020 میں مارکیٹ میں مہیا کی جائے گی۔ یہ خبریں آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں۔
ہمارے نامہ نگار کریا کریا گاؤں گاؤں
کے رشتے داروں نے رحیم یار خان میں لاشوں کے ہمراہ احتجاج بھی کیا۔ محمد کاظم، بی بی سی، کوئٹہ۔
جتنا کہ وہ پہلے تھا۔ شمائلہ جعفری، بی بی سی، نکیال سیکٹر، لائن آف کنٹرول۔
لیکن اس بارے میں فوجی حکام نے کوئی تفصیل جاری نہیں کی۔ عزیز اللہ خان، بی بی سی، پشاور۔
باخبر رہنے کے لیے سیر بین سنا کیجیے۔
سیر بین بی بی سی اردو سروس سے پیش کیا جا رہا ہے۔ گزشتہ روز وزیراعظم عمران خان نے اعلان کیا تھا کہ پاکستان میں آباد افغان مہاجرین اور بنگلہ دیش کے غیر قانونی تارکین وطن کو شہریت دے دیں گے، لیکن کیا پاکستان کی پرانی قوموں کو یہ قابل قبول ہوگا؟ اس موضوع پر سیربین میں آگے چل کر ذکر ہوگا، مگر اس وقت بات ہوگی آج سیربین کے بڑے موضوع کی۔ برطانیہ کے وزیر داخلہ ساجد جاوید نے کہا ہے کہ برطانیہ ہر طرح کی کرپشن کے بارے میں بہت سنجیدہ ہے اور اس کو سنگین مسئلہ سمجھتا ہے، اور وہ پاکستان کے ساتھ اس حوالے سے مزید تعاون کرنے کے لیے تیار ہے۔ برطانوی وزیر داخلہ نے وزیراعظم پاکستان عمران خان کے ساتھ ملاقات سے پہلے بی بی سی نیوز کے سکندر کرمانی سے بات کرتے ہوئے کہا کہ برطانیہ احتساب کو بہت اہم سمجھتا ہے اور اس حوالے سے برطانوی قانون میں نئی شقیں متعارف کروائی گئی ہیں۔ سنیے ان کی بات چیت وزیر داخلہ برطانیہ ساجد جاوید سے۔
سب سے پہلے تو یہ کہ پاکستان برطانیہ کے لیے ایک بہت اہم ملک ہے، باہمی تعلقات کے حوالے سے بھی اہم ہے، ہماری تاریخ، ثقافت اور زبان مشترک ہے اور بہت کچھ ہو سکتا ہے۔ بطور وزیر داخلہ ہم سیکیورٹی پر زیادہ تعاون کر سکتے ہیں، ہم پاکستان کے ساتھ احتساب پر مزید کام کرنا چاہتے ہیں اور خطے میں مزید امن اور استحکام کے لیے بھی کام کرنے کے خواہاں ہیں۔
آپ احتساب پر بات کر رہے تھے، پاکستان کے سابق وزیر خزانہ اور پاکستان کے سابق وزیر اعظم کے دو بیٹے جن پر کرپشن کے الزامات ہیں برطانیہ میں رہ رہے ہیں، کیا آپ ان کے مستقبل پر بھی بات کریں گے؟
یقیناً جب میں پاکستان کے نئے وزیراعظم سے ملوں گا تو احتساب جیسے مسائل سامنے آئیں گے۔ میں کسی انفرادی کیس پر بات نہیں کروں گا کیونکہ یہ مناسب نہیں، لیکن احتساب کو ہم اہم سمجھتے ہیں۔ ہم نے حالیہ برسوں میں نئے اقدامات برطانوی قانون میں شامل کیے ہیں جو سب لوگوں پر لاگو ہوتے ہیں، چاہے ان کا تعلق کسی بھی ملک سے ہو، اور جن سے ہمیں ان کا احتساب کرنے میں مدد ملے۔ میں پاکستان سمیت کسی بھی ملک کے ساتھ کام کرنے کے لیے تیار ہوں۔
اگر آپ کے سامنے کسی کی حوالگی کی درخواست آئے تو آپ کو یہ فیصلہ کرنا ہوگا آیا پاکستان کے ساتھ حوالگی کے لیے خصوصی معاہدہ کیا جائے یا نہیں، تو کیا آپ کریں گے؟
سب سے پہلے تو یہ کہ پاکستان اور برطانیہ ماضی میں انفرادی طور پر لوگوں کو ایک دوسرے کے حوالے کرتے رہے ہیں۔ جب بھی درخواست کی جاتی ہے تو اس پر غور کرنے کا ایک مناسب طریقہ ہے، یہ ایک آزادانہ عمل ہے اور میں اس کا احترام کرتا ہوں، لیکن تعاون بڑھانے کا ایک طریقہ دونوں ملکوں کے درمیان حوالگی کا ایک مناسب معاہدہ ہے، اور میں پاکستانی حکومت کے ساتھ اس پر بات کرنا پسند کروں گا۔
پاکستانی حکام کہتے ہیں کہ کرپشن کے لاکھوں پاؤنڈز کی سرمایہ کاری برطانیہ میں جائیدادوں میں کی گئی ہے یا وہ برطانیہ کے بینک اکاؤنٹس میں موجود ہیں، آپ اس مسئلے کو کتنی سنجیدگی سے دیکھیں گے؟
کرپشن بہت سنگین معاملہ ہے، چاہے وہ جہاں سے بھی ہو، اور ہم اس پر کریک ڈاؤن کے لیے پاکستان کے ساتھ مزید کام کرنے کے لیے تیار ہیں۔ یقیناً اس میں تعاون، معلومات کے تبادلے اور انٹیلیجنس کی ضرورت ہے، اور ہم یہ چاہتے ہیں، لیکن پاکستان میں برطانیہ کی قومی کرائم ایجنسی کے حکام آتے رہتے ہیں، سو وہ پہلے ہی اپنے ہم منصبوں کے ساتھ مل کر کام کر رہے ہیں، اور ہم کرپشن کے خلاف بہت سنجیدہ ہیں۔
یہاں بہت سے لوگ اس بات پر فخر محسوس کریں گے کہ کوئی پاکستانی اتنے اہم عہدے پر پہنچ سکتا ہے۔ آپ کے خیال میں آج کے برطانیہ میں پاکستانی نژاد برطانوی شہری برطانیہ کا وزیر اعظم بن سکتا ہے؟
میرے خیال میں آج کے برطانیہ میں یہ مسئلہ نہیں ہے کہ آپ پاکستانی ہیں، کیریبیائی ہیں، یہودی ہیں یا کہیں سے بھی آئے ہیں۔ جب تک آپ کوشش کرنے کے لیے تیار ہیں آپ کچھ بھی حاصل کر سکتے ہیں۔
برطانیہ کے وزیر داخلہ ساجد جاوید جو اپنے عہدے سے بہت پیار کرتے ہیں. بات کر رہے تھے بی بی سی نیوز کے سکندر کرمانی سے. ترجمے کے لیے مدد کی تھی کاشف قمر اور حسین عسکری نے. اور پاکستان اور برطانیہ کے درمیان تعاون میں اب کرپشن اور پاکستان کے کرپٹ لوگوں کی دولت جو برطانیہ میں مبینہ طور پر منتقل ہوئی ہے اس پر برطانیہ نے پاکستان سے تعاون کا وعدہ کیا, جیسے کہ ابھی آپ سن رہے تھے. لیکن کیا یہ سب کچھ اتنی آسانی سے ہو جائے گا جتنا کہ بیان کیا جا رہا ہے؟ یہ سوال میں نے کیا لندن میں کوئنز کونسل بیرسٹر صبغت اللہ قادری سے.
ڈیوٹی ہے کہ وہ کرپشن کے معاملے میں ہر ملک سے تعاون کرے, یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. برطانیہ پہلے بھی کرتے رہی, اب انہوں نے جا کے وہاں پر کہا ہے, لیکن تعاون کریں تو نا, کیونکہ اس کے لیے کسی ایکٹ پیکٹ کی ضرورت نہیں ہے, اس کے لیے کسی معاہدے کی ضرورت نہیں ہے, کیونکہ برطانیہ پہ الزام لگتا رہا ہے کہ برطانیہ جو ہے وہ کرپٹ لوگوں کے لیے ہیون بن گیا ہے, وہ پیسے اپنے ممالک سے چوری کر کے کرپشن کا پیسہ یہاں لا کے یہاں پر وہ پراپرٹی خریدتے ہیں اور اس طرح وہ بلیک
منی. دنیا کے کئی ملکوں سے اسی طرح کے لوگ آئے ہیں, تو اب کیا فرق پڑا ہے جو ہم کہیں گے
برطانیہ نے آلریڈی ایک آرڈر پاس کیا ہوا ہے جس کا نام ہے انیکسپلینڈ ویلتھ آرڈر. یہ جنوری 2017 میں پاس ہوا تھا, بڑی پبلسٹی ہوئی تھی, اور یہ آرڈر تھا اس کے تحت برطانیہ ایسے تمام لوگوں کو جن کا کچھ سیاست سے تعلق ہے یا سول سروینٹ ہیں, وہ ان سے کہہ سکتا ہے کہ یہ پراپرٹی آپ نے جو خریدی ہے اس کا پیسہ کہاں سے آیا, اور برڈن آف پروف جو ہے وہ چینج ہو گیا. اب لوگوں کو جو یہاں لاتے ہیں, جن کے یہاں مکانات ہیں, جو سیاستدان ہیں یا سیاست سے جن کا تعلق ہے, ان سے پوچھا جا سکتا ہے کہ آپ کے پاس اتنا پیسہ کہاں سے آیا کہ پراپرٹی خریدی گئی, انہیں ثابت کرنا, ورنہ پراپرٹی ضبط ہو جائے گی اور وہ سارا پیسہ ملک کو واپس کیا جائے گا.
لیکن اس قانون کو
ابھی تک اس معاملے میں اگر جنہوں نے پاس قانون موجود ہے تو جو کہہ رہے ہیں کہ ہم کریں گے, یہ تو ایک سال پہلے آپ نے کہا, دنیا سے کہا تھا کہ ہم نے انیکسپلینڈ ورلڈ آرڈر کر لیا, اب یہ جگہ جو ہے وہ ہیون نہیں بنے گی.
تو پھر اب تک برطانیہ نے کیا کاروائی کی اس قانون کے تحت کسی بھی معروف آدمی کے خلاف جس کے بارے میں شک ہو کہ اس نے پیسہ غلط ذرائع سے حاصل کیا اور برطانیہ میں پراپرٹی خریدی ہے؟
برطانیہ نے پاکستان کے کسی شخص کے خلاف کاروائی نہیں کی, لیکن برطانیہ نے 2-3 افراد کے خلاف کاروائی کی جس میں رشنز انوالو ہیں. صرف رشنز اولیگارکی کے خلاف کر رہے ہیں, اس سے پتہ چلتا ہے کہ برطانیہ جو ہے بڑا چوزن ہے, لیکن انٹرنیشنل آبلیگیشن ہے کہ ہر کرپٹر کے خلاف, اور یہ قانون اسی لیے آیا تھا کہ کارروائی کی جائے. لیکن اب ایسا لگتا ہے کہ پہلی دفعہ انہوں نے کھل کے کہا ہے کہ ہم کارروائی کریں گے, اور ساتھ میں یہ بھی کہا ہے کہ ہم ایک معاہدے پہ اب کام شروع کر رہے ہیں جس کے تحت ایکسٹریڈیشن اس ملک سے ایکسٹراڈائٹ کرنا پاکستان کے لیے لازمی ہو جائے گا. کیوں ابھی تک برطانوی حکومت کا اسٹینڈ یہ رہا ہے کہ جناب پاکستان میں فوجی حکومتیں آتی رہتی ہیں, اس لیے ہم معاہدہ پہ دستخط نہیں کریں گے. پہلے بھی پاکستان کوشش کرتا رہا ہے, لیکن اب ہوم سیکرٹری نے کہا دیکھیے اب معاہدہ کا بات آئے.
اچھا, پاکستان کی عدالتوں کے بارے میں بھی سوالات اٹھتے کہ وہاں کی عدالتیں اتنی زیادہ شفافیت کے ساتھ یا انصاف کے ساتھ فیصلے نہیں کرتی ہیں. کیا اس قسم کا جو تاثر ہے پاکستانی عدالتوں کے بارے میں, یہ رکاوٹ بن سکتا ہے کسی بھی بدعنوان کے خلاف کارروائی کے بارے
میں؟ بات کی بات یہ ہے, ہر ایکسٹریڈیشن ٹریٹی میں, جتنے بھی ایکسٹریڈیشن ٹریٹی نے ان کا سائن کی ہے, ہر ایکسٹریڈیشن ٹریٹی میں یہ شرط ہوتی ہے کہ وہ شخص کو بلا واپس بھیجا جائے, وہ یہاں کی عدالت میں جا سکتا ہے کہ یہ میرے خلاف جو ہے سیاسی کارروائی ہوگی, مجھے انصاف نہیں ملے گا. پھر یہاں کی عدالت, برطانیہ کا ایکسٹریڈیشن پیکٹ یا کوئی بھی قانون, برطانیہ ایسا قانون نہیں کر سکتا کہ وہ آئے انہیں گھر سے پکڑ کے لے جاؤ اور ایئرپورٹ پہ چڑھا دے. ایکسٹریڈیشن ہوگا, گرفتار کیا جائے گا, اس کو حق ہوگا کہ وہ عدالت میں جائے اور چیلنج کرے کہ جناب میرے خلاف جو ایکشن ہے یہ سیاسی بنیادوں پہ ہے, نسلی بنیادوں پہ ہے, یا پھر یہ کہ میرے خلاف جو ایکشن ہے وہ ٹھیک ہے لیکن پاکستان میں انصاف ناپید ہے, وہاں پر جو ہے عدالتیں آزاد نہیں ہیں. لیکن اب مشکل ہوگا, اب دنیا میں پاکستان کی عدالتوں کی, سپریم کورٹ کی بڑی وقت بڑھ گئی, عزت بڑھ گئی, کوئی پاکستانی عدالت یہ نہیں کہے گی پاکستان میں انصاف نہیں ہو سکتا.
اچھا, یہ جو آپ نے ایک فائنینشیل جو ریگولیشن کی بات کی 2017 میں جو بنا تھا, جس کے تحت کسی بھی آدمی پر شک کی بنیاد پر بھی اس سے کہا جا سکتا ہے کہ اپنی دولت کی جو حصول ہے اس کی قانونی ذرائع بتائے, وہ تو اس قانون کے تحت کیا نواز شریف یا ان کے بیٹوں کے خلاف کارروائی ہو سکتی ہے یا ہونی چاہیے؟
میرا خیال ہمیشہ, صرف میرا ہی نہیں, جو ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل نے کئی دفعہ کہا ہے جب سے نواز شریف کا کیس شروع ہوا کہ اگر ان ایکسپلینڈ ویلتھ آرڈر کے تحت ان کی ان فلیٹوں کو ضبط کیا جانا چاہیے. ان کے نواز شریف سے, اگر نواز شریف کہتا ہے میرا تعلق نہیں ہے تو ان کے لڑکوں سے جو کہتے ہیں ان کا تعلق ہے, یا جو بھی کہتا ہے میرا تعلق ہے اس سے پوچھا جائے کہ اتنا پیسہ آپ کو کہاں سے ملا. کیونکہ یہ جو آرڈر ہے یہ ریٹروسپیکٹو ہے, اس کا مطلب نہیں کہ یہ جنوری 17 کے بعد سے, بلکہ جنوری 17 کے بعد گورنمنٹ کو, برطانوی حکومت کو اختیار دیا گیا ہے کہ وہ پوچھے کہ جو پراپرٹی ہے جب بھی آپ نے خریدی ہوئی کہاں سے خریدی, پیسہ کہاں سے آیا, آپ اس کا جواب دیں.
یہ تھے لندن سے کوئنز کونسل بیرسٹر سبقت اللہ قادری, اور اسلام آباد میں لیگل ریسرچ انسٹیٹیوٹ آف انٹرنیشنل لاء سے وابستہ بیرسٹر آمنہ عباس سے میں نے بات کی اور پوچھا کہ قانونی طور پر تو بہت کچھ کرنا ممکن ہے, مطلب باتوں کی حد تک, لیکن پہلے کیوں نہیں ہو سکا؟ بیرسٹر آمنہ عباس سے ہمارے ساتھ ہی عالیہ ناسکی نے اب سے کچھ دیر پہلے بات کی.
پیسہ واپس آ سکتا ہے, آئے گا کب اور کیسے یہ تو ابھی دیکھنا ہے. پیسہ واپس لانے کے لیے کچھ پروسیجرز ہیں, کچھ طور طریقے ہیں جن کو ہمیں, جن پہ عمل درآمد کرنا بہت ضروری ہے. اس کے لیے کچھ رجیم ہوتی ہے, ایک میوچول لیگل اسسٹنس کی رجیم ہوتی ہے, ایک ایکسٹریڈیشن کی رجیم ہوتی ہے, اور ان پہ پاکستان اور برطانیہ دونوں مل کر کام کر رہے ہیں. یہ آج کی جیسے ایک پاکستان میں پریس کانفرنس ہوئی ہے, اس سے آپ پتہ لگا سکتے ہیں. اس پریس کانفرنس میں کچھ بہت ضروری باتیں کی گئی ہیں دونوں طرف سے, اور اس میں جو بہت اہم نقطے آئے ہیں ان میں سے ایک یہ ہے کہ ایک فنڈ کریٹ کیا جائے گا سول طور پہ پروسیڈنگس کر کے وہ پیسہ واپس لانے کے لیے. اس کے علاوہ جو ہے کراؤن پروسیکیوشن سروس کا ایک نمائندہ بھی دیا گیا ہے جو ڈاکیومنٹیشن میں پاکستان کی مدد کرے گا, اور اس کے ساتھ ساتھ ایک ایسا معاہدہ جس کو وہ کہہ رہے ہیں جسٹس اینڈ اکاؤنٹیبلٹی اکارڈ کا نام دے رہے ہیں, وہ بھی سائن کیا گیا ہے, جس کو کہا تو جا رہا ہے کہ یہ ابھی ایک آغاز ہے, لیکن آگے دیکھیے اس میں بہت پازیٹیو رسپانس مل سکتا ہے.
لیکن بارسی صاحبہ, کیا اس کے لیے یہ بھی ضروری نہیں کہ جن پر الزام ہے کہ انہوں نے یہ پیسہ باہر بھیجا ان پر مقدمات چلیں, الزامات ثابت ہوں, اس کے بغیر یہ کیسے ممکن ہے؟
دیکھیں جی, ہمارے لا منسٹر نے آج یہ کہا ہے, بیرسٹر فروخ نسیم صاحب نے, کہ یہ ایک ابتدائی معاہدہ ہے. اس کو معاہدہ نہیں, ایک ڈیکلریشن کہا جا رہا ہے, اور اس ابتدائی قدم کے آگے بہت سارے اور اقدامات ہیں جو ابھی پاکستان اور برطانیہ کو مل کے کرنے ہیں. انہوں نے جس طرح اپنے پریس کانفرنس میں کہا, موڈیلٹی سائن ہوں گی ابھی, اور ان پہ بیٹھ کے دونوں سائڈس کے لیگل ماہرین بھی اور دوسری انویسٹیگیشن ایجنسیز کے اور جو بھی ریلیونٹ ادارے ہیں ان کے افسران بیٹھ کے اس پہ بات چیت کریں گے. ابھی اس کے اندر ظاہری بات ہے, سب سے پہلی چیز جو ہے وہ یہی ضروری ہے کہ پاکستان میں مقدمے ہوں, پاکستان کی طرف سے ایک ریکویسٹ جائے جس کے تحت بعد میں پروسیڈنگز برطانیہ میں کی جائیں. میوچول لیگل اسسٹنس ایک ایسا کانسیپٹ ہے جس کے تحت ڈفرینٹ ممالک جو ہیں وہ مل کر منی لانڈرنگ کے کیسز کو آگے بڑھا سکتے ہیں, جس کے اندر انویسٹیگیشن ایک سب سے بڑا مسئلہ ہوتا ہے, ایویڈنس کی کلیکشن ایک بہت بڑا مسئلہ ہوتا ہے, ٹریننگ, کیپیسٹی بلڈنگ, یہ ساری چیزیں ہیں جن کا آج ہوم سیکرٹری صاحب اور لا منسٹر صاحب دونوں نے ذکر کیا.
جتنے آپ نے یہ اسٹیپ سارے ہمیں گنوائے ہیں, اس سب میں آپ کو کیا لگتا ہے کتنا وقت لگ سکتا ہے؟
دیکھیں جی, وقت تو لگے گا, لیکن میرا خیال ہے دونوں طرف سے فی الحال تو یہی نظر آ رہا ہے کہ کمٹمنٹ ہے, دونوں ملک چاہتے ہیں کہ اس طرح اس کے لیے آگے بڑھا جائے, اور پاکستان کی طرف سے فی الحال پولیٹیکل ول نظر آ رہی ہے. اگر یہاں سے ایکسپیڈائٹ کیا جائے, عموماً ڈیولپنگ کنٹریز ہوتی ہیں جن کے اداروں میں ڈیلیز آتے ہیں, اگر یہاں سے ایکسپیڈائٹ کیا جائے, چیزوں کو ذرا تیزی سے چلایا جائے, تو امید ہے کہ جلد اس میں ہم پروگرس دیکھیں گے.
یہ تھی تحقیقی ادارے لیگل ریسرچ انسٹیٹیوٹ آف لاء سے وابستہ بیرسٹر آمنہ عباس, جن سے بات کی تھی عالیہ ناسکی نے. اور پاکستان میں کرپشن سے متعلقہ اور انکم ٹیکس کے قوانین کے ماہر ڈاکٹر اکرام الحق کہتے ہیں کہ جب تک بدعنوانی کے بارے میں پاکستانی قوانین کے تحت کسی شخص کو سزا نہیں دی جاتی, تب تک کسی دوسرے ملک سے اس کی دولت واپس کرنے کا تقاضا کرنا ممکن نہیں ہے.
جی ہر کیس نہیں, وہ تو ظاہر ہے کہ اس لحاظ سے کہہ رہے ہیں کہ جو بھی برطانیہ کے قوانین کے مطابق ہوگا, اور اس میں ظاہر ہے کہ وہ نہ بھی کہیں تو برطانیہ کی حکومت جو ہے اس میں تعاون کرنے کے لیے اس کو قانونی طور پر بھی تیار ہونا چاہیے, اور وہ ہوں کے بھی. مگر ہمارے لوگ سمجھ نہیں رہے کہ وہاں قانون یہ بھی چاہے گا کہ پہلے آپ پاکستان سے انہیں اپنے عدالتوں کا کوئی ایسا آرڈر دکھائیں جو باقاعدہ فیئر ٹرائل کے ذریعے اس شخص کے خلاف پاس ہوا ہو, اس کو پورا موقع دیا گیا ہو. ظاہر ہے کہ جب اس شخص کو کوئی بھی برطانیہ کی عدالت کہے گی کہ آپ کے خلاف یہ ویلیڈیشن کا آرڈر ہمیں پاکستان کی کورٹ کا کرنا ہے, تو وہ آدمی تو وہاں پلی لے گا کہ جی یہ آرڈر پاکستان میں میری غیر موجودگی میں ہوا ہے, یا وہاں کی کورٹ نے یہ بات نہیں سنی یا وہاں کی کورٹ نے فیئر ٹرائل نہیں کیا. اور آپ کو پتہ ہے کہ برطانیہ کی عدالت تو چاہے گی کہ وہ جو ثبوت ہے جس کو پاکستان کی عدالت نے پیش کیا ہے وہ اس کو اپنے معیار پر پرکھے, نہ کہ
اس کا مطلب یہ ہو کہ جو سابق وزیر اعظم نواز شریف کے خلاف ایون فیلڈ کے حوالے سے جو مقدمہ چلا ہے جس میں ان کو سزا بھی ہوئی ہے, یا ان کے بچوں کے بارے میں جو ایک یعنی پروکلیم فرینڈ ہے یعنی ان کو جو اشتہاری ملزم قرار دیا گیا ہے, تو وہ جو مقدمہ ہے جو اس کا فیصلہ ہے اور جس کے تحت ایون فیلڈ کے فلیٹس بھی عدالت نے ان کی قرقی کے لیے کہا ہے, تو یہ پھر ممکن ہوگا پاکستان اور برطانیہ میں؟
جی ظاہر ہے پاکستان تو صرف ریکویسٹ بھیج سکتا ہے کہ ہماری ایک ٹرائل کورٹ نے ایسا کہا ہے جن کے خلاف یہ حکم جانا ہے, وہ یہ پلی لیں گے کہ جی یہ تو ابھی صرف ٹرائل کورٹ ہے, ابھی تو ہمارا مقدمہ ہائی کورٹ میں ہمارا فرسٹ رائٹ ٹو اپیل ہے, اس کے بعد ہمارا سیکنڈ رائٹ ٹو اپیل سپریم کورٹ میں ہے. اور ظاہر ہے کہ برطانیہ کی عدالت آنکھیں بند کر کر پاکستان کی ایک آرڈینری جو ٹرائل کورٹ ہے اس کی ججمنٹ کو ان دوسری پارٹی کو موقع دیے بغیر تو نافذ نہیں کر دے گی, کیونکہ ایسا تو کوئی دنیا میں قانون نہیں ہے, کیونکہ انہوں نے اپنے معیار کے مطابق اس کو دیکھنا ہے اور جو افیکٹڈ پارٹی ہے برطانیہ میں اس کو پورا موقع دینا ہے ظاہر ان کی طرف سے.
اچھا ڈاکٹر صاحب, یہ ایک عام طور پہ پاکستان میں بڑی اور یہ بات کہی جاتی ہے, خاص طور پہ جو موجودہ حکومت ہے ان کا تو پورا نعرہ یہ تھا کہ ہم کرپشن کی ساری رقم جو پاکستان سے باہر ہے وہ واپس لے کر آئیں گے. تو کیا جو مفروضے جو بنے ہوئے ہیں کہ 200 ارب ہیں یا 100 ارب ہیں یا 50 ارب ہیں جتنے بھی سوئس بینکوں میں پڑے ہوئے ہیں یا برطانیہ کے بینکوں میں پڑے ہوئے ہیں, یہ رقم کیا ہے؟ اگر ہے تو کیا واقعی واپس حاصل کی جا سکتی ہے پاکستان کی حکومت کی طرف سے؟
جی ہاں, پہلا سوال تو کوانٹیفیکیشن کا ہے. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ یہ صرف اندازے ہیں, نہ ان کی کسی حکومت کے ادارے نے نہ وہاں کے کسی اور معتبر ادارے نے اس کے بارے میں کوئی کمیونیکیٹ کیا آفیشیل لیول پر کہ واقعی سوئٹزرلینڈ میں 200 ارب پڑا ہے. وہ تو ایک سمری بنائی گئی, فیڈرل بورڈ آف ریونیو کے چیئرمین نے کہا کہ ہمیں خبریں پڑی ہیں, ہمیں کچھ اندازہ ہوا ہے, کیبنٹ نے بھی منوان اس کو پاس کر دیا اور اس کے بعد معاہدہ ہونا تھا, پھر اس کے بعد سوئس بینکوں سے انفارمیشن آنی تھی مگر وہ ہوا میں ہی رہی بات, پھر کہہ دیا دبئی میں ہمارے اتنے ارب کے ہیں ابھی تک, اور وہاں ہمیں یو اے کی حکومت نے بھی اسے کوئی سرٹیفائی نہیں کیا ہے. تو ایک تو بہت سی فگرز کے بارے میں جو ہے وہ محض گمان ہیں اور آپ کہہ سکتے ہیں اندازے ہیں, اور ابھی تک کوئی ہارڈ اینڈ فاسٹ ہمیں نہیں پتا. پھر بہت سے پاکستانی جو باہر کام کرتے تھے انہوں نے نیشنلٹی تو حاصل نہیں کی وہاں کی, کر بھی نہیں سکتے تھے جیسے عرب ممالک جو نہیں دیتے مگر وہاں ساسے بنائے, تو یہ گمان کیسے کر لیا گیا کہ یہ پاکستان سے ہی لوٹا ہوا پیسہ ہے یا ٹیکس چوری کا پیسہ ہے؟ ابھی تک نہ ان لوگوں کو موقع دیا گیا ہے نہ ان کا پوائنٹ آف ویو لیا گیا ہے. تو تیسری وہ بھی فارم ہو سکتی ہے کہ آپ نے یہاں پہ خود پروٹیکشن آف اکنامک ریفارم ایکٹ 1992 کے تحت لوگوں کو اجازت دی ہوئی تھی کہ وہ جو پیسہ باہر لے جائیں تو وہ کہہ سکتے ہیں ہم تو قانونی طریقے سے لے کر گئے تھے, اب آپ ہم کس چیز کا قانون لافذ کر رہے ہیں؟ یعنی آپ آئندہ کی ٹرانزیکشن کے لیے تو قانون بدل سکتے ہیں مگر جو پاسٹ میں نے کسی قانون کے مطابق عمل کیا
اس کو تو آپ غیر قانونی نہیں کہہ سکتے,
نہیں کرا دے سکتے. تو ابھی تو یہ ساری جو ہے ہوا میں باتیں ہو رہی ہیں, سوائے پاناما میں لوگوں کا نام آیا ہے, اس کے علاوہ اس سے آگے معاملہ ابھی تک نہیں بڑھا قانونی طور پر.
یہ تھے کرپشن سے متعلقہ اور انکم ٹیکس قوانین کے ماہر ڈاکٹر اکرام الحق. کیا پاکستان کے وہ ادارے جن کے ذمہ لوٹی ہوئی دولت واپس ملک لانا ہے وہ اتنی آسانی سے یہ کام کر لیں گے؟ یہ بات میں نے رکھی نیب کے سابق ڈیپٹی پروسیکیوٹر جنرل عامر عباس کے سامنے.
دیکھیے جب سے یہ نئی گورنمنٹ آئی ہے تو انہوں نے جو اپنا شروع کی وننگ سپیچ سے لے کے ابھی تک انہوں نے کہ جی ہمارا جو ایک گورننس کا پیوٹل پوائنٹ ہوگا دیٹ وڈ بی برنگنگ بیک یہ جو لوٹڈ اور پلنڈرڈ اماؤنٹ ہے جو پاکستان سے بیرون ملک یہاں کے چاہے بیوروکریٹس ہیں چاہے سیاستدان ہیں بزنس مین ہیں یہ اگر لے گئے ہیں تو اسے واپس لانا ہے. تو اس کو مد نظر رکھتے ہی نئی گورنمنٹ فارم ہوئی تو انہوں نے ایک ٹاسک فورس بنائی اور جس کا پرپز صرف یہ تھا کہ ہاؤ ٹو برنگ بیک اینڈ ریکور دس یہ جو لوٹڈ اینڈ پلنڈرڈ اماؤنٹ ہے.
ٹھیک ہے
جی, اس کمیٹی نے ابھی آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو وہاں کے یو کے سیکٹری ہیں ان سے ملاقات ہوئی ہے اینڈ دے ہیو کم اپ ود دیٹ وی وڈ سائن سم ایگریمنٹس اور ٹریٹیز بیکاز یو کے اور پاکستان کے درمیان ایکسٹریڈیشن کی ٹریٹی تو موجود نہیں ہے, لیکن اب جیسے کہ یو کے میں بھی لاس چینج ہو گئے, لاسٹ ایئر آپ کے ہاں آیا تھا 2007 2017 में फाइनेंशियल क्राइम एक्ट आया था 2017, उसके बाद अनडिक्लेयर्ड वेल्थ ऑर्डर भी आ गया जिसमें पॉलिटिकली एक्सपोज्ड लोग हैं, तो इनकी जो आपके यहाँ या यूके में जो एसेट्स हैं उसको इन्वेस्टिगेट किया जा सकता है कि अगर एक स्टेट दूसरी स्टेट को रिक्वेस्ट करती है ये हमारे यहाँ से पैसा गया है। लेकिन इस सिलसिले में अगर तो पाकिस्तान डिक्लेयर होती है कि जी ये क्राइम प्रोसीड्स है, जैसे कि एवन फील्ड में एक कोर्ट ने वर्डिक्ट दे दिया है, तो आई बिलीव कि यूके के हाई कोर्ट में ये चीजें एजिटेट की जा सकती हैं, इवन सिविल प्रोसीडिंग्स की जा सकती हैं, और इसको वापस लाया जाता है कि वंस इट इज कन्विंस्ड कि जी ये पैसा यहाँ से करप्शन और करप्ट प्रैक्टिस का है।
लेकिन क्या पाकिस्तान की किसी अदालत ने अब तक ये बताया है कि ये पैसा कब और किस तरह हासिल किया गया था, या ये इनकम टैक्स इसका दिया या नहीं दिया गया था, कोई ऐसा कोई फैसला है अभी तक?
जी, ये नवाज शरीफ साहब का एवन फील्ड का फैसला है, उसमें ऑलरेडी कोर्ट उनको गिल्टी।
ये थे नैब के साबिक डेप्यूटी प्रोसिक्यूटर जनरल आमिर अब्बास। सैरबीन अभी जारी है।
हमारे एक पुराने सामे लिखते हैं, वक्त कितना बदल गया है। इंग्लिस्तान से जब बहरी जहाज ताजा डाक और अखबारात लेकर 9 माह की तवील मुद्दत में कलकत्ते की बंदरगाह पे पहुंचता था तो वहां मुंतजिर अंग्रेज जहाज के साहिल पर लगने से पहले ही कश्तियां लेकर उस तक पहुंच जाते और डाक के थैलों और अखबारों पर झपट पड़ते।
आज आपका पैगाम बरकी तौर पर एक लम्हे में दुनिया के एक सिरे से दूसरे तक पहुँच जाता है, लेकिन कागज पर कलम चलाकर दिल की बात रकम करने वाले हमारे सामईन आज भी इस रिवायत को जिंदा रखे हुए हैं।
आपके इलाके में पैगाम रसानी की जदीद सहूलियात अभी नहीं पहुंची तो फिक्रमंद ना हो,
आप हमें खत लिख सकते हैं। पता है पोस्ट बॉक्स 3101 इस्लामाबाद। खतों के जवाब हर इतवार को सैरबीन में दिए जाते हैं।
और खेलों की खबरों के साथ शमशाद आफरीदी।
एशिया कप में आज श्रीलंका और अफगानिस्तान की टीमें अबूजैबी में मद्दे मुकाबले हैं। मैच में अफगानिस्तान ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग का फैसला किया। आज का मैच श्रीलंका की टीम के लिए इसलिए ज्यादा अहम है क्योंकि इससे पहले श्रीलंका के खिलाफ बांग्लादेश की टीम 137 रन से कामयाब हुई थी। अगर आज का मैच अफगानिस्तान की टीम जीत जाती है तो श्रीलंका की टीम एशिया कप से बाहर हो जाएगी। गुज़िश्ता रोज एशिया कप दुबई में खेले गए मैच में पाकिस्तान की टीम ने हांगकांग को बआसानी 8 विकेटों से शिकस्त दी। हांगकांग ने पहले बैटिंग करते हुए पाकिस्तान को 117 रन का हदफ दिया था जो उसने 2 विकेटों के नुकसान पर 24वें ओवर में पूरा कर लिया। कीनिया के एथलीट एलियट कैपचोच ने जर्मनी के दारुलहुकूमत बर्लिन में मुनक्कदा मैराथन में 42.195 किलोमीटर का मुकर्रा फासला 2 घंटे 1 मिनट और 38 सेकंड्स में तय करके नया आलमी रिकॉर्ड कायम किया है। ओलंपिक्स में तिलाई तमगा जीतने वाले इस एथलीट ने अपने हमवतन डेनिस कमीटो का रिकॉर्ड तोड़ा है जो उन्होंने 4 साल कबल बनाया था। फुटबॉल में प्रीमियर लीग के मुकाबलों में आज साउथहैम्पटन का मुकाबला ब्राइटन एंड होव एल्बियन से, जबकि स्पेनिश ला लिगा में जिरोना का मुकाबला सेल्टा विगो से होगा। बर्तानिया के साइकिलिस्ट साइमन येट्स का कहना है कि वेल्टा इस्पाना रेस जीतने के बावजूद वो कभी सुपरस्टार नहीं बन पाएंगे। रेस में कामयाबी के हवाले से बात करते हुए साइमन ने मजीद कहा कि उन्हें यकीन नहीं था कि वो ये रेस जीत जाएंगे। 2012 टूर डी फ्रांस में ब्रैडली वेगन्स की पहली जीत से लेकर अब तक 20 ग्रैंड टूर्स में बर्तानिया ने 9 जीते हैं। पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के सदर का कहना है कि माली बहरान के बावजूद पाकिस्तानी टीम अक्टूबर में ओमान में होने वाली एशियन चैंपियंस ट्रॉफी में शिरकत करेगी। उनका कहना है कि पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन ने कौमी टीम के दौरे ओमान के लिए दरकार फंड का इंतजाम करने के लिए सख्त मेहनत की है।
खेलों की खबरें पेश कर रहे थे शमशाद आफरीदी। और हमारी वेबसाइट पे खबर पड़ी जा रही है कि पाकिस्तान के वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद के शिफा इंटरनेशनल हस्पताल में जिगर की पैवंदकारी के एक मरीज के ख़ानदान की जानिब से मुबैना धोखा दही के बाद आज़ा की पैवंदकारी का अमल गैर मुइना मुद्दत के लिए मुअत्तल कर दिया गया है। तफसील की खबर अभी इस प्रोग्राम में भी शामिल है जो कुछ देर बाद आया जाता है, लेकिन अब वक्त हुआ है आलमी खबरों के खुलासे का जो पेश कर रहे हैं अब्दुल्ला फारूकी।
پاکستان کے دورے پر آئے ہوئے برطانیہ کے وزیر داخلہ ساجد جاوید کا کہنا ہے کہ پاکستان اور برطانیہ کے درمیان مجرمان کی حوالگی سے متعلق باقاعدہ معاہدے کے لیے وہ پاکستانی حکومت سے بات کریں گے۔ ہائیڈروجن سے چلنے والی دنیا کی پہلی ٹرین کا آغاز شمالی جرمنی میں کر دیا گیا ہے۔ یہ ٹرین ہائیڈروجن اور آکسیجن کو ملا کر توانائی پیدا کرتی ہے اور ان سے بھاپ اور پانی کا اخراج ہوتا ہے۔ چین میں ایک ضعیف شخص کی تنہائی میں موت کے بعد ان کے بالغ بچوں کو عدالت نے اس لیے قید کی سزا سنائی ہے کہ وہ اپنے بوڑھے والد کا خیال نہیں رکھ پائے۔ مسٹر زینگ کے بیٹے کو 2 سال قید جبکہ 4 بیٹیوں کو اس سے کم قید کی سزا سنائی گئی ہے۔ سعودی عرب کے عوامی سرمایہ کاری فنڈ نے اعلان کیا ہے کہ وہ برقی کاریں بنانے کے لیے امریکی ادارے لوسیڈ موٹرز میں $1 ارب سے زیادہ کی سرمایہ کاری کر رہا ہے۔ یہ خبریں آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں۔
سربین بی بی سی اردو سروس سے پیش کیا جا رہا ہے۔ سپریم کورٹ نے سابق وزیر اعظم میاں نواز شریف، ان کی بیٹی مریم نواز اور داماد کیپٹن ریٹائرڈ محمد صفدر کو ایون فیلڈ ریفرنس میں احتساب عدالت کی طرف سے ملنے والی سزاؤں کے خلاف اسلام آباد ہائی کورٹ میں دائر اپیلوں پر عدالتی کارروائی روکنے سے متعلق قومی احتساب بیارو یعنی نیب کی طرف سے دائر کی جانے والی درخواستوں کو مسترد کر دیا ہے۔ اسلام آباد سے شہزاد ملک کی رپورٹ۔
چیف جسٹس میاں ثاقب نثار کی سربراہی میں سپریم کورٹ کے 3 رکنی بینچ نے قومی احتساب بیورو یعنی نیب کی جانب سے مجرمان میاں نواز شریف، ان کی بیٹی اور داماد کی طرف سے احتساب عدالت کی سزاؤں کے خلاف دائر کی جانے والی اپیلوں پر اسلام آباد ہائی کورٹ کی کارروائی روکنے سے متعلق درخواست کی سماعت کی۔ نیب کے اسپیشل پروسیکیوٹر اکرم قریشی نے عدالت کو بتایا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے پاس مجرمان کی طرف سے سزاؤں کو کالعدم قرار دینے سے متعلق دائر اپیلوں کو سننے کا اختیار نہیں ہے۔ بینچ کے سربراہ نے استفسار کیا کہ کیا اس بارے میں کوئی قانون موجود ہے، جس پر نیب کے اسپیشل پروسیکیوٹر کا کہنا تھا کہ اگر کسی مجرم کو 3 سال سے زیادہ سزا ہوئی ہو تو ہائی کورٹ کے پاس سزا کی معطلی سے متعلق درخواستوں کی سماعت کرنے کا اختیار نہیں ہے۔ چیف جسٹس نے نیب کے اسپیشل پروسیکیوٹر کی سرزنش کرتے ہوئے کہا کہ لوگوں کے لیے انصاف کے حصول میں رکاوٹیں کھڑی نہ کریں۔ عدالت نے اسلام آباد ہائی کورٹ کی کارروائی روکنے سے متعلق درخواست دائر کرنے پر نیب کو 20,000 روپے جرمانہ کر دیا اور نیب کے اسپیشل پروسیکیوٹر کو حکم دیا کہ وہ جرمانے کی رقم بھاشا ڈیم فنڈ میں جمع کروائیں۔ واضح ہے کہ نیب نے 15 ستمبر کو سپریم کورٹ میں ایک درخواست دائر کی تھی، جس میں موقف اختیار کیا گیا تھا کہ ہائی کورٹ نے نیب کو نوٹس دیے بغیر مجرمان نواز شریف، مریم نواز اور کیپٹن ریٹائرڈ محمد صفدر کی اپیلوں پر سماعت کر رہی ہے۔ اس درخواست میں یہ بھی موقف اختیار کیا گیا تھا کہ مجرمان کی طرف سے ایون فیلڈ ریفرنس میں احتساب عدالت کی طرف سے ملنے والی سزا کے خلاف دائر کی گئی اپیلوں پر نیب کو نوٹس جاری نہیں کیا گیا۔ دوسری طرف اسلام آباد ہائی کورٹ میں سابق وزیراعظم میاں نواز شریف، ان کی بیٹی اور داماد کو احتساب عدالت سے ملنے والی سزا کو کالعدم قرار دینے کے بارے میں اپیلوں کی سماعت کی تو نیب کے ڈپٹی پروسیکیوٹر جنرل مظفر عباسی عدالت میں پیش ہوئے اور کہا کہ ان کے ادارے نے عدالت عالیہ کی کارروائی روکنے کے لیے سپریم کورٹ میں درخواست دائر کر رکھی ہے۔ ان اپیلوں کی سماعت کرنے والے اسلام آباد ہائی کورٹ کے 2 رکنی بینچ کے سربراہ جسٹس اطہر مین اللہ نے ریمارکس دیتے ہوئے کہا کہ ان اپیلوں پر عدالتی کارروائی فری کین کی رضامندی سے ہوئی تھی، لیکن نیب اب اس معاملے کو لے کر سپریم کورٹ پہنچ گیا ہے۔ جسٹس اطہر مین اللہ کا کہنا تھا کہ ابھی تو ہائی کورٹ نے ان اپیلوں پر کوئی فیصلہ نہیں دیا، تو پھر نیب کیوں خوف زدہ ہے؟ ادھر سابق وزیر اعظم میاں نواز شریف، ان کی بیٹی مریم نواز اور داماد کیپٹن ریٹائرڈ محمد صفدر کو پیرول پر رہائی کی مدت ختم ہونے کے بعد دوبارہ راولپنڈی کی اڈیالہ جیل میں منتقل کر دیا گیا ہے۔ پنجاب حکومت نے میاں نواز شریف کی اہلیہ کلثوم نواز کی وفات پر مجرمان کو 5 روز کے لیے پیرول پر رہا کیا تھا۔ شہزاد ملک، بی بی سی، اسلام آباد۔
پاکستان کے وفاقی دارالحکومت اسلام آباد کے شفا انٹرنیشنل ہسپتال میں جگر کی پیوند کاری کے ایک مریض کے خاندان کی جانب سے مبینہ دھوکہ دہی کے بعد اعضاء کی پیوند کاری کا عمل غیر معینہ مدت کے لیے معطل کر دیا ہے۔ ملک میں اعضاء کی پیوند کاری کے آپریشنز میں 85% اسی ہسپتال میں سر انجام دیے جاتے ہیں، لیکن اب یہاں پیوند کاری کے لیے تیار 20 سے زائد مریضوں کو تحقیقات مکمل ہونے کا انتظار کرنا پڑے گا۔ اسلام آباد سے فرد جاوید کی رپورٹ۔
شفا انٹرنیشنل ہسپتال کی جانب سے سماجی رابطوں کی ویب سائٹ فیس بک پر ایک بیان میں کہا گیا ہے کہ ہسپتال نے اپنا اعضاء کی پیوندکاری کا پروگرام رضاکارانہ طور پر غیر معینہ مدت کے لیے معطل کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ अस्पताल में जिगर की पैवंतकारी के मरकज की असिस्टेंट मैनेजर फरा यासिर ने बीबीसी को बताया कि मुबैना तौर पर धोखा देने वाले खानदान ने तमाम दस्तावेजात में ये जाहिर किया कि मरीज के बेटे समर ही जिगर अतिया कर रहे हैं। ताहम ऑपरेशन के वक्त अतिया करने वाला शख्स कोई और था। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में कानून के मुताबिक जिगर की पैवंतकारी के मरीज के लिए सिर्फ वो शख्स अतिया कर सकता है जिसके साथ खून का रिश्ता हो। इस तमाम कार्रवाई में अस्पताल का एक अहलकार भी मुबैना तौर पर मुलव्वस रहा है, जबकि मजीद अफराद के मुलव्वस होने से मुतालिक तहकीकात का आगाज कर दिया गया है। फरा यासिर का कहना था कि इससे पहले ऐसा कभी नहीं हुआ कि किसी मरीज की जानिब से यूं धोखा दिया गया हो। उनके मुताबिक इस वक्त पैवंतकारी मरकज में कुल 39 केसेस जेरे इल्तवा हैं, जिनमें से 20 मरीजों के लिए तमाम कार्रवाई मुकम्मल हो चुकी है और अब सिर्फ उनका ऑपरेशन होना बाकी है। इन मरीजों को इस तहकीकात के मुकम्मल होने का इंतजार करना पड़ेगा। वाज़े रहे कि पाकिस्तान जिस्मानी अज़ा खुसूसन गुर्दों और जिगर की गैर कानूनी फरोख्त के लिए एक सस्ता बाजार समझा जाता है। एक अंदाजे के मुताबिक हर साल मुल्क के निजी अस्पतालों में 1500 से ज़ायद गैर मुल्की अफराद अज़ा की पैवंतकारी के लिए आते हैं, जबकि इन अज़ा की गैर कानूनी खरीदो फरोख्त के अलावा स्मगलिंग भी की जाती है। फरहत जावेद, बीबीसी न्यूज़, इस्लामाबाद।
और एक बैन अलाक़वामी खबर, फिलिपाइन और हांगकांग में तबाही मचाने के बाद ख़तरनाक समंदरी तूफान जनूबी चीन की जानी बढ़ रहा है। हुकाम के मुताबिक मुख्तलिफ हादसात में अब तक दर्जनों अफराद के हलाक होने की इतलात हैं, जबकि तूफान के बायस निज़ाम ज़िंदगी धरम भरम होकर रह गया है। बीबीसी के नामानिकारों के मरासलों पर मबनी खुलासा नाज़िश फैस की ज़ुबानी।
चीन, हांगकांग और फिलिपाइन में खतरनाक समुद्री तूफान मंगघट के आने के बाद अब बड़े पैमाने पर इमदादी सरगर्मियां जारी हैं। मुल्क के ज़राए इब्लाग के मुताबिक चीन के सूबे ग्वांगडोंग में 2 अफराद हलाक हुए हैं, जबकि 25 लाख के करीब अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल कर दिया गया है। हांगकांग में तूफानी हवाओं के बायस शहर में इमारतों को शदीद नुकसान पहुँचा, दरख्त जड़ से उखड़ गए, जिसके बाद सड़कों पर इमारतों के मलबे का ढेर लग गया। तूफान की शिद्दत में कमी आने के बाद हुक्काम ने शहर में सफाई का काम शुरू कर दिया है। तूफान का रुख अब जनूबी चीन के मुख्तलिफ इलाकों की जानिब है। ग्वांगजो के एक रिहायशी ने सूरत हाल बयान करते हुए कहा,
मैं दरअसल अपने घर में ही रहा, क्योंकि जहां मेरा घर है वो टाइफून से दूर है। यहां ज्यादातर घर काफी मजबूत हैं। हम अपने घर में ही रहे, घर की खिड़कियां तूफान के बायस लरजती रहीं।
सोशल मीडिया पर सामने आने वाली वीडियोस में तूफानी हवाओं के बायस इमारतों के शीशे टूटते और जमीन बोस होते देखा जा सकता है। तूफानी हवाओं की जद में आने वाले अफराद भी हवा के बहाव के साथ उड़ते और गिरते नजर आ रहे हैं। मकामी रिपोर्ट्स के मुताबिक फिलिपाइन के सूबे बेनगेट के शहर इटोगोन में लैंडस्लाइडिंग के बायस 33 कानकुन के हलाक होने की तस्दीक कर दी गई है, जबकि 29 के करीब कानकुन अभी भी लापता हैं। हलाक अफराद को मलबे के नीचे से निकालने के लिए इमदादी कार्रवाइयाँ जारी हैं, ताहम रेस्क्यू अहलकार अब भी उम्मीद कर रहे हैं कि शायद मलबे के नीचे से कोई जिंदा निकल आए। फॉरेंसिक टीम के चेयरमैन रोड्रिगो रियल ने कहा है कि वो हलाक अफराद की शनाख्त करने की कोशिशें कर रहे हैं।
क्योंकि हमारे यहाँ बड़े पैमाने पर हलाकतें हुई हैं, गालिबन 70 से ज़्यादा अफराद हलाक हुए हैं, लिहाजा हमारा काम है कि हम हलाक होने वालों को शनाख्त करें, क्योंकि बाज़ हलाक अफराद के जिस्म नाकाबिले शनाख्त हो चुके हैं।
हुकाम के मुताबिक ताहाल 65 से ज़ायद अफराद के हलाक होने की इतला है, ताहम सड़कों की बंदिश और राबते मुनक़ता होने के बायस शहरी इलाकों में तूफान के असल नुकसान मुकम्मल तौर पर वाज़े नहीं हैं। फिलिपाइन में मौजूद रिफाई इदारे ऑक्सफैम की डायरेक्टर लॉर्ड फेलिस्को ने बीबीसी को बताया कि तूफान से मुतासर होने वाले अफराद तक इमदाद पहुँचाने में दुश्वारी पेश आ रही है।
अभी भी कुछ सड़कों से गुजरना मुश्किल है क्योंकि सड़कों पर इमारतों का मलबा मौजूद है। इसके अलावा कुछ पुल गिर चुके हैं, अब भी कुछ सुबह बिजली से महरूम है, मगर हम उम्मीद करते हैं कि हम इन तक पानी की बोतलें और पनाह हासिल करने के लिए कुछ सामान आज शाम या फिर कल सुबह तक पहुंचा देंगे, ताकि हम फौरी तौर पर कम से कम इनको बुनियादी सामान फराहम कर सकें।
हुकाम का कहना है कि ज्यादातर हलाकतें लैंडस्लाइडिंग की वजह से हुई हैं, ताहम रेस्क्यू अहलकार खदशा जाहिर कर रहे हैं कि हलाकतों की तादाद में इजाफा हो सकता है। फिलिपाइन में आने वाला समुद्री तूफान सन 2018 का शदीद तरीन तूफान है।
ये थी नाज़िश फैज़। عرب کشمیر کا رخ کرتے ہیں. مسلح تصادم کے دوران مظاہرین پر فائرنگ کے دوران ایک شہری کی ہلاکت کے خلاف آج بھارت کے زیر انتظام کشمیر میں ہڑتال کی گئی. اس دوران بھارتی وزیر داخلہ راج ناتھ سنگھ نے ہندو نواز سیاسی جماعتوں سے اپیل کی ہے کہ وہ مجوزہ پنچایتی انتخابات میں شرکت کریں. ان جماعتوں نے موجودہ حالات کو انتخابات کے لیے غیر موضوع قرار دیتے ہوئے الیکشن کے بائیک آؤٹ کا اعلان کیا ہوا. تاہم حکومت ہند انتخابات منعقد کرنے پر اصرار کر رہی ہے. سری نگر سے ریاض مسرور.
یہ مسلح تصادم جنوبی کشمیر کے قاضی گنڈ علاقے میں ہفتے کو ہوا تھا. اس میں 5 عسکریت پسند مارے گئے. تاہم تصادم کے دوران بڑی تعداد میں لوگوں نے جائے تصادم کے قریب مظاہرے کیے. فورسز نے مظاہرین پر فائرنگ کی جس میں متعدد افراد زخمی ہو گئے، جن میں سے ایک شہری کی موت ہو گئی. علیحدگی پسندوں کے اتحاد متحدہ مزاحمتی فورم کے قائدین سعید علی گیلانی، میرویز عمر فاروق اور محمد یاسین ملک نے ایک بیان میں آج وادی بھر میں ہڑتال کی اپیل کی تھی. بیان میں ان قائدین نے بتایا کہ منصوبہ بند طریقے سے کشمیریوں کی نسل کشی کی جا رہی ہے. تاہم فورسز حکام کا کہنا ہے کہ مظاہرین فوجی آپریشن میں مخل ہو جاتے ہیں، جس کے بعد فورسز کو مجبوراً گولی چلانا پڑتی ہے. ہڑتال کی وجہ سے وادی کے سبھی 10 اضلاع میں عام زندگی معطل رہی، تعلیمی اور تجارتی ادارے بند رہے، جبکہ ٹریفک بھی معطل رہا. حکام نے مظاہروں کے خدشے سے اندرونی ریل سروس بھی آج کے لیے بند کر دی تھی. دریاسا جموں کشمیر میں 8000 پنچایتوں اور بلدیاتی اداروں کے لیے انتخابات کا اعلان تو کیا گیا ہے، لیکن ہند نواز جماعتوں، نیشنل کانفرنس اور پی ڈی پی نے ان کے بائیکاٹ کا اعلان کیا ہے. این سی اور پی ڈی پی کا کہنا ہے کہ جموں کشمیر کو حاصل خصوصی آئینی اختیارات کو سپریم کورٹ میں چیلنج کیے جانے کے بعد حکومت ہند نے اپنا موقف واضح نہیں کیا ہے. علیحدگی پسندوں اور مسلح گروپوں نے بھی لوگوں سے اپیل کی ہے کہ وہ ان انتخابات کا بائیکاٹ کریں. بھارتی وزیر داخلہ راج ناتھ سنگھ نے آج کشمیر کی ہند نواز سیاسی جماعتوں سے اپیل کی کہ وہ پنچایتی انتخابات میں شرکت کر کے جمہوری تقاضے پورے کرے. واضح رہے گورنر انتظامیہ نے نومبر میں 5 مرحلوں کے تحت ان انتخابات کا اعلان کیا ہے. ریاض مسرور، بی بی سی، سری نگر.
اور انڈیا کے مشہور سیاحتی مقام شملہ اپنے حسین پہاڑوں اور خوبصورت وادیوں کے لیے تو مشہور ہے، لیکن ان دنوں شملہ کے ایک بک کیفے میں کینٹین لوگوں کی توجہ اپنی طرف کھینچ رہی ہے. ہمارے نامہ نگار شکیل اختر وہاں گئے تھے، سنیے ان کی رپورٹ.
انڈیا کے خوبصورت سیاحتی مقام شملہ کے فیشنیبل مال روڈ پر واقع بک کیفے میں نوعمر طلبہ اور طالبات خاموشی سے اپنی کتابیں پڑھ رہے ہیں. کئی نوجوان کیفے کے کاؤنٹر سے سینڈوچز، برگرز اور کافی خرید رہے ہیں. یہ کیفے عمر قید کے 2 سزا یافتہ قیدی چلا رہے ہیں. یوگراج کو قتل کے جرم میں عمر قید کی سزا ہوئی ہے. وہ گزشتہ ایک برس سے ایک دوسرے عمر قید کے قیدی کے ساتھ اس بک کیفے کو چلا رہے ہیں. یوگراج نے بتایا،
سر یہاں پہ ہمیں بہت اچھا لگے کہ عام پبلک کے ساتھ بات چیت کرنا، ان سے ساتھ کام کرنا تو ہمیں بہت اچھا لگ رہا. پہلے کیا ہوتا سر کہ ہم چار دیواری کے اندر ہوتے تھے تو آپس میں ہی باتیں کیا کرتے تھے، تو اس میں ہمیں باہر آ کے بہت اچھا لگ رہا ہے.
یہاں آنے والے مقامی لوگوں کو بھی معلوم ہے کہ یہ سزا یافتہ قیدی ہیں. ایک طالبہ شیتل کور کا کہنا تھا،
یہ مجھے تھوڑا کچھ آئیڈیا ہے، آئی تھنک اٹس رننگ گورنمنٹ کے سے رن کیا جا رہا ہے. یہ جیل کا کچھ اس میں رہتا ہے کہ جو قیدی ان آل رہتے ہیں وہ یہ چلا رہے ہیں، رن کر رہے ہیں، کیونکہ میں نے اس کے بارے میں اسٹڈی کیا تھا. اٹس اے گریٹ موو.
جائے گنیش، جائے گنیش دیوا ماتا جگی پاروتی پتا.
شملہ کی کیتھو جیل کے درجنوں قیدی کسی پہرے کے بغیر کام کرنے کے لیے روزانہ شہر کے مختلف علاقوں میں جاتے ہیں. ان میں سے بعض تعلیم یافتہ قیدی کوچنگ اور ٹیوٹوریل کلاسز بھی لے رہے ہیں. گورو ورما ایک نوجوان قیدی ہیں، وہ عمر قید کی سزا کاٹ رہے ہیں. سزا ہونے سے پہلے وہ انجینئرنگ کے اسٹوڈنٹ تھے.
دیکھیے آپ اندر بہت فیسلٹی بھی پرووائڈ کر دیں گے نا، تو اندر ایک بندش ہوتی ہے کہ آپ خود اپنے من کا کچھ نہیں کر سکتے، ہے نا. مطلب آپ جیل سونے کی بھی کر دیں تو وہ ہے تو جیل ہی، اور باہر نکلنے سے یہ ہے کہ میں جو چاہتا ہوں میں وہ کر سکتا ہوں. سب سے بڑا ہوتا ہے کہ آپ کا جو دماغ ہوتا ہے نا جیل میں جانے کے بعد وہ بند ہونے لگتا ہے. مین آپ کا شریر بند نہیں ہوتا، جو بند ہوتا ہے وہ آپ کا دماغ بند ہوتا ہے. تو جب میں باہر نکلتا ہوں تو میں پہلے آپ تو دنیا سے کنیکٹ ہو رہا ہوں، پھر یہ کہ میں کام کر پا رہا ہوں. تو ایک پرسنل لائف اب بس نہیں ہے، باقی پروفیشنل لائف پوری پوری آ گئی ہے.
سزا یافتہ قیدیوں کو جیل کی چار دیواری سے نکال کر معاشرے میں دوبارہ آنے کا موقع دینا قیدیوں کی اصلاح اور آبادکاری کا حصہ ہے. ہماچل پردیش کے جیل کے محکمے نے اوپن جیل پروگرام کے تحت قیدیوں کے اصلاح کا یہ قدم اٹھایا ہے. ہماچل کے ڈائریکٹر جنرل جیل سومیش گوئل نے بی بی سی سے بات کرتے ہوئے کہا کہ جیل ایک ایسا محکمہ ہے جہاں انڈیا میں بہت کم اصلاح ہو پائی ہے. ہم یہ کوشش کر رہے ہیں کہ قید کی جگہ فوکس اب اصلاح اور بادآباد کاری پر ہو. وہ مزید کہتے ہیں،
اگر کوئی یہ اپروچ رکھے کہ تشدد کی جائے، ان کو ایک ایکول طریقے سے ٹریٹ نہ کیا جائے، تو شاید ہم ان کو سماج کا ایک اچھا انگ ریلیز ہونے کے بعد نہیں بنا پائیں گے. اور اسی چیز کو دیکھتے ہوئے میں نے اپنے سارے ادھیکاریوں سے بات کی، جوانوں سے بات کی، تو ہم نے یہ ایک طے کیا کہ جو سزا پا رہا ہے سزا اس کو ملنی چاہیے، لیکن اگر ہم اس کا کوئی اسکل اپ گریڈیشن کر سکتے ہیں، उसके स्ट्रेस लेवल को कम कर सकते हैं, उसको बेहतर इंसान बना सकते हैं, तो उसकी हमें पुरजोर कोशिश करनी चाहिए और वही हम कर रहे हैं।
ओपन जेल प्रोग्राम के तहत तकरीबन 150 कैदियों को जेल से बाहर काम करने के लिए भेजा जाता है। क्या ये कैदी फरार नहीं हो सकते? सुमेश गोयल कहते हैं कि बाहर भेजे जाने वाले कैदियों के बर्ताव के जायजे के लिए एक मुनज्जम जाब्ते पर अमल किया जाता है। मोहम्मद मरगूब 10 बरस से ज्यादा अरसे से जेल में हैं। अब वो सिलाई का काम कर रहे हैं, उन्हें ज़हनी आज़ादी ही नहीं पैसे भी मिल रहे हैं।
काम के ऊपर हिसाब है सर, कई बार मैं 4,000 भी कमा लेता हूँ, 5,000 भी, कई बार बढ़ भी जाता है सर, महीने में ना काफ़ी कमा लेता हूँ। घर भेजता हूँ सर, बिल्कुल यहाँ से अकाउंट में डाल देता हूँ, छोटे भाई के, फादर के, किसी के ना।
कैथू जेल के जेलर भानु प्रकाश शर्मा ने बीबीसी को बताया कि जेल के हालात कितने ही अच्छे क्यों ना हो, कैदियों पर आसाबी दबाव बहुत होता है। वो इन हालात से निकलने के लिए कई तरह के प्रोग्राम चलाते हैं।
कैदी है या हम लोग है, एक हम यहाँ परिवार की तरह रहते हैं। परिवार में अगर शांति बनाए रखना, कुछ डेवलपमेंट करनी है, तो फर्स्ट क्या होता है कि एक मुखिया को अपना व्यवहार बदलना पड़ता है। तो एज ए मुखिया होते हुए जब हम अपना व्यवहार ठीक रखते हैं, तो हमें कैदी भी या जो हमारे इनमेट्स यहाँ आते हैं, उनका व्यवहार भी ठीक रहता है।
हिमाचल की जेल का ये इस्लाही तजुर्बा किसी वाक़े के बगैर कामयाबी से चल रहा है। ये जेलें कैदियों के तई समाज के इंसानी रवैये की अक्कास तो हैं ही, ये मुल्क की दूसरी रियासतों की जेलों के लिए भी एक बेहतरीन मॉडल पेश कर रही हैं। शकील अख्तर, BBC, शिमला।
हमारे नामा निगार, करिया करिया गांव गांव।
रईम यार खान में लाशों के हमरा एहतजाज भी किया। मोहम्मद काजिम, BBC, क्वेटा।
शुमाइला जाफरी, BBC, नखियाल सेक्टर, लाइन ऑफ कंट्रोल।
लेकिन इस बारे में फौजी हुकाम ने कोई तफसील जारी नहीं की। अजीजुल्ला खान, BBC, पिशावर।
हुकूमत पर सियासी दबाव में कमी आएगी या इजाफा होगा? हारून रशीद, BBC, इस्लामाबाद।
जहां खबर है वहां हमारा नामा निगार है।
ऑस्ट्रेलिया के मिचेल मार्श और स्टीव ओकीफ पहला टेस्ट मैच खेल रहे हैं। अब्दुलरशीद शकूर, BBC, दुबई।
कौमी असेंबली का इजलास कल फिर होगा। शहजाद मलिक, BBC, इस्लामाबाद।
और शहराओं की सजावट का खास इंतजाम किया जा रहा है। रियाज मसरूर, BBC, श्रीनगर।
बाखबर रहने के लिए सैरबीन सुनो।
सैरबीना BBC उर्दू सर्विस से सुन रहे हैं। पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की जानिब से बंगाली और अफगान शहरियों को पाकिस्तान शहरियत देने की ऐलान पर सिंध और बलोच कौम परस्त जमातों ने तहफ़ुज़ात और ख़दशात का इजहार किया है, जबकि पश्तून कौम परस्त जमातें इस इकदाम की हिमायती हैं। इन जमातों के क्या ख्यालात हैं? बंगाली और अफगान इस ऐलान पर क्या कहते हैं? सुनते हैं कराची से रियाज सुहेल की इस रिपोर्ट में।
कराची में इतवार को एक तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कहा कि उनकी हुकूमत अफगान और बांग्लादेशी पनाहगज़ीन को पाकिस्तानी शहरियत देने के मामले पर गौर कर रही है।
कि ये जो बेचारे बांग्लादेश से पता नहीं 40 साल से यहाँ लोग हैं, उनके बच्चे भी बड़े हैं और उनके पास पासपोर्ट नहीं, इंशाल्लाह उनको भी हम पासपोर्ट दिलवाएंगे और ID कार्ड दिलवाएंगे। और वो अफगान जिनके बच्चे यहाँ बड़े हुए हैं, जो पाकिस्तान में पैदा हुए हैं, उनको भी इंशाल्लाह दिलवाएंगे। क्योंकि दुनिया में हर मुल्क में, आप अमेरिका में पैदा होते हैं आपको अमेरिकन पासपोर्ट मिलता है, हर दुनिया में मुल्क में होता है, यहाँ हम क्यों नहीं इन लोगों से इतना जुल्म करते हैं? ये इंसान है, ये कैसे है कि हमने उनको डिप्राइव किया हुआ है? 30-30, 40-40 साल से, 50 साल से यहाँ रह रहे लोग और उनके पास, उनको हम पासपोर्ट भी नहीं देते, उनको ID कार्ड भी नहीं देते।
पाकिस्तान के क्याम से लेकर मुख्तलिफ अदवार में दीगर ममालिक से मुसलमानों की आमद का सिलसिला जारी रहा, जिनकी मजहबी जमातें मजहब और बास कौम परस्त जमातें नस्ल की बुनियाद पर हिमायत करती रहीं। लियाकत अली खान और जवाहरलाल नेहरू के दरमियान मुलाकात के बाद 1951 में शहरियत का कानून लाया गया। ताहम उसके बाद भी इंडिया से मुसलमानों की अमल का सिलसिला 1980 की दिहाई तक जारी रहा। 1971 में बांग्लादेश की आज़ादी के बाद बिहारी कम्युनिटी ने पाकिस्तान आने को तरजीह दी, ताहम कई खानदान वहाँ रह गए, जो बाद में इनफरादी हैसियत में 1985 तक आते रहे। 1979 में इनकलाब ईरान के बाद तरक्की पसंद ईरानी शहरियों ने पाकिस्तान का रुख किया। 1980 में अफगानिस्तान पर रूस के हमले के बाद अफगान आबादी की एक बड़ी तादाद को पाकिस्तान ने पनाह दी। बर्मा में जब मुसलमानों पर हमले हुए तो बर्मी या अरकानी मुसलमानों ने पाकिस्तान का सफर शुरू किया। सनतें, रोजगार के मौकों की फरावानी और खुशगवार मौसम की वजह से उनकी पहली तरजीह कराची रही। पाकिस्तान में कौमी रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी यानी नादरा की गाइडलाइंस में बांग्लादेश से आने वाले लोगों का तरीकेकार मौजूद है। تاہم برمی مسلمان اور افغان شہریوں کے لیے کوئی طریقہ کار واضح نہیں کیا گیا۔ بنگالیوں کے بارے میں پالیسی کے مطابق وہ بنگالی جنہوں نے بنگلہ دیش کی آزادی کے وقت پاکستان میں رہنے کو ترجیح دی، وہ پاکستانی جو اس وقت بنگلہ دیش میں موجود تھے اور پھر واپس آئے، یا وہ بنگالی جنہوں نے رضاکارانہ طور پر پاکستان آنے کی خواہش کا اظہار کیا، انہیں شہریت دی جائے گی، لیکن اس کے لیے انہیں دستاویزات پیش کرنا ہوں گے۔ عمران خان کے اعلان پر بنگالی کمیونٹی نے خوشی کا اظہار کیا ہے۔ تحریک پاکستان کے رہنما خواجہ خیر الدین کے فرزند اور بنگالی شہریوں کے نمائندے خواجہ سلمان نے اپنے خیالات کچھ یوں بیان کیے۔
بہت پہلے ہو جانا چاہیے تھا، بہرحال عمران خان نے اعلان کر کے میں سمجھتا ہوں کراچی میں مقیم 25 لاکھ بنگالیوں کا دل جیت لیا ہے، اور اس میں اگر تیزی سے عمل درآمد ہو تو میں سمجھتا ہوں یہاں کے بچے والے بنگالی عمران خان کے ساتھ رہیں گے، اور ان کو آئندہ ان کے سیاسی جو ہے نا مسئلے پر ان کی حمایت کریں گے۔ دیکھیے مسلم لیگ نے بھی اس سلسلے میں کوشش تو کی، وہ کوشش کر رہے تھے، لیکن انہیں خوف تھا کہ سندھ میں اس کا رد عمل ہوگا اور سیاسی طور پہ جو ہے نا کراچی میں قوت پہ جو ہے تقسیم ہو جائے گی۔
پاکستان میں غیر قانونی تارکین وطن کی تعداد کتنی ہے، اس بارے میں حتمی اعداد و شمار دستیاب نہیں۔ گزشتہ سال وزارت داخلہ کی ایک رپورٹ میں ان کا تخمینہ 50 لاکھ لگایا گیا تھا۔ اقوام متحدہ کے ادارہ برائے مہاجرین کے اعداد و شمار کے مطابق پاکستان میں 40 لاکھ رجسٹرڈ اور 7 لاکھ غیر رجسٹرڈ اقوام پناہ گزین موجود ہیں۔ کراچی میں اقوام کیمپ کے نمائندے نازک میر کا کہنا ہے کہ انہیں یہاں 40 سال ہو گئے ہیں، ان کے تمام بچوں کی بھی پیدائش یہیں ہوئی۔
40 سال ہو گیا ہم لوگوں کو وہاں، یاد نہیں بنتا ہمارا کیا، جیسے امریکہ لندن فرانس دنیا رہتا ہے، پاکستانی ہر کوئی رہتا ہے، ادھر کی پیدائش ہے، ادھر کی کار مل جائے گا، پاسپورٹ ملتی ہے، اور فائدہ یہ آنے جانا ہے، کاروبار کرو بینک میں، کون لوگوں کو کاروبار زیادہ ہوگا سر، فائدہ کس کا ہوگا، خود سوچو سمجھ لو، کوئی چیز لینا دینا جائیداد خریدنا خود مشکل ہے نہیں، ایسا سب گنگلا کو تھوڑی بیٹھے ہو، سب کاروبار ہی لوگ ادھر ہے، اگر جب یہ مل جائے گا زیادہ کاروبار کر دیں گے سر، لوگوں باہر سے پہ کے پیسہ مانگے گا، ہر قسم لوگوں کو کاروبار کرنا ہے، پھر یہ ہوگا انشاءاللہ۔
پشتون قومپرست جماعتیں، عوامی نیشنل پارٹی اور پشتونخوا ملی عوامی پارٹی اغوان شہریوں کی حمایتی رہی ہیں۔ عوامی نیشنل پارٹی کے مرکزی ترجمان زاہد خان نے اغوانوں کو پاکستانی شہریت دینے کے اعلان کا خیر مقدم کرتے ہوئے اس پر عمل درآمد کے لیے جامع طریقہ کار اور میکانزم بنانے کا مطالبہ کیا ہے۔ واضح ہے کہ موجودہ حکومت سے پہلے مسلم لیگ نون کی حکومت نے بھی بنگالی اور بہاری کمیونٹی کے بلاک شناختی کارڈ کھولنے اور نئے کارڈوں کا اجرا شروع کیا تھا، تاہم سندھ میں کومپرست جماعتوں کے شدید رد عمل کے اظہار کے بعد یہ سلسلہ رک گیا۔ سندھ یونائیٹڈ پارٹی کے سربراہ جلال محمود شاہ کا کہنا ہے کہ پاکستانی شہریت ایکٹ 1951 میں واضح ہے کہ کون اس ملک کا شہری ہو سکتا ہے اور کون نہیں۔
غیر ملکی کو اگر دوسرے ملک میں شہریت کس طریقے سے دی جائے، اس کا قانون بنا ہوا ہے، کسی بھی حکومت کو یہ حق نہیں ہے کہ قانون کا دیا ہوا جو طریقہ کار ہے اس کو بلائے طاق رکھ کے اور کسی کو شہریت دے دے۔ یقیناً جو انڈیجینس پاپولیشن ہے وہ اس پہ کانشیس ہے کہ ایسے نہ ہو کہ غیر ملکی اتنی تعداد میں بھی آ جائیں، اور پھر جو غیر قانونی طور پہ شناختی کارڈ بنوا کے سٹیزن بن جاتے ہیں، پھر یہ کہیں کہ جی یہ زمین ہی ہماری ہے، آپ باہر نکلو۔
سندھی قوم پرستوں کی طرح بلوچ قوم پرست جماعتیں بھی غیر قانونی تارکین وطن کو شہریت دینے کی مخالف ہیں۔ ان میں تحریک انصاف کی اتحادی جماعت بلوچستان نیشنل پارٹی بھی شامل ہے۔ بی این پی کے رہنما رکن بلوچستان اسمبلی ثناء اللہ بلوچ اس کو غیر دانش مندانہ فیصلہ قرار دیتے ہیں۔
بالکل ہی غیر دانش مندانہ فیصلہ ہے، کیونکہ آئین پاکستان کے تحت پاکستان ایک فیڈریشن ہے، آپ اتنی بڑی آبادی کو شہریت دینے کی بات کرتے ہیں، اس کا جو سوشیو اکنامک پریشر ہے وہ جس نے صوبوں پہ پڑنا ہے، آپ نے کسی صوبے کو کنسلٹ کیا ہے، آپ نے کسی صوبے کی اسمبلی میں اس طرح کے بڑے معاملے کو زیر بحث نہیں لایا ہے، یہ کسی 2 شخص یا 3 شخص یا 4-5 افراد کی شہریت کا معاملہ نہیں ہے، یہ کم از کم کوئی 1 سے 1.5 کروڑ لوگوں کی شہریت کا معاملہ ہے، جس یہ معاملات جو ہے ایک فورم میں پراپر فورم ہے، کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ میں لانا چاہیے تھا، یہ فورم جو ہے انٹر پروونشل کوآرڈینیشن میں لانا چاہیے تھا، یہ مشترکہ پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس میں لانا چاہیے تھا۔
حکومت پاکستان اغوان شہریوں کی سرگرمیوں پر شک و شبہات کا اظہار بھی کرتی آئی ہے۔ دہشت گردی کے خلاف قومی ایکشن پلان کے 20 نکات میں ایک نقطہ اغوان پناہ گزین کے بارے میں پالیسی واضح کرنا اور انہیں وطن بھیجنے کے بارے میں بھی تھا۔ کیا پاکستان کے قومی سلامتی اداروں کی پالیسی میں تبدیلی آئی ہے یا یہ عمران خان کا ذاتی فیصلہ ہے؟ جواب ابھی آنا باقی ہے۔ ریاض سہیل، بی بی سی، کراچی۔
اور اسی موضوع پر یعنی جو عمران خان وزیر اعظم پاکستان نے اعلان کیا ہے کہ وہ افغان مہاجرین اور بنگالیوں کو جو پاکستان میں مقیم ہیں ان کو شہریت دیں گے، اسی موضوع پر کوئٹہ سے رپورٹ بھیجی ہے محمد کاظم نے۔
سابق سوویت یونین کی افغانستان میں مداخلت کے بعد پاکستان کے دوسرے علاقوں کی طرح بلوچستان میں بھی افغان مہاجرین کی بڑی تعداد آئی تھی۔ قوم پرست جماعتوں کی جانب سے افغان مہاجرین کو یہاں پناہ دینے کی مخالفت کی گئی تھی، لیکن 90 کی دہائی سے افغان مہاجرین کا معاملہ بعض بلوچ اور پشتون قوم پرست جماعتوں کے درمیان تنازع کا باعث بنا رہا ہے۔ اس حوالے سے بلوچستان نیشنل پارٹی کے سیکرٹری اطلاعات اور رکن قومی اسمبلی آغا حسن بلوچ کا کہنا ہے۔
بلوچستان نیشنل پارٹی کے شروع سے اس حوالے سے ایک واضح پیغام، ایک واضح موقف ہے کہ بلوچستان میں 30 لاکھ سے زیادہ جو افغان مہاجرین ہیں، ہم ان کو یعنی بالکل مکمل طور پہ کہتے ہیں کہ ان کو فوری طور پہ ان کو نکال دیا جائے، ان کا باعث طریقے سے نقصان کو یقینی بنا جائے۔
عالیہ انتخابات کے بعد بلوچستان نیشنل پارٹی نے حکومت سازی کے لیے تحریک انصاف کے ساتھ جو معاہدہ کیا تھا اس میں ایک نقطہ افغان مہاجرین کی باعزت افغانستان واپسی کا بھی تھا۔ بلوچستان نیشنل پارٹی کے رہنما اور رکن بلوچستان اسمبلی ثنا بلوچ نے وزیر اعظم کے اس اعلان کو غیر دانشمندانہ قرار دیتے ہوئے کہا کہ یہ اقوام متحدہ کے چارٹر کے بھی خلاف ہے۔
یہ یون کے قانون اور آئین کے خلاف ورزی ہے، ایک قسم کا انٹرنیشنل جو اقوام متحدہ کا چارٹر ہے جو اس میں افغان ریفیوجیز کے حوالے سے ایک دیا گیا ہے، یہ اس کی بھی ایک قسم کی خلاف ورزی بنتی ہے، کیونکہ افغان ریفیوجیز جب داخل ہوتے ہیں تو ایک چارٹر کے تحت یہاں پر ایک رہتے ہیں اور اس کے بعد وہ ان کی ریپیٹریشن ہوتی ہے اور اس ریپیٹریشن کا بھی ایک پروسیس ہوتا ہے کہ ان کو بڑے باعزت اور طریقے سے ان کو ملک واپس بھیجا جائے۔
بی این پی کے رہنما نے کہا کہ وزیر اعظم کا ایسا بیان صوبائی حکومتوں کے ساتھ مشورے کے بعد دینا چاہیے تھا، کیونکہ اس سے مختلف صوبوں میں آبادی کا توازن بھی متاثر ہوگا۔
اب اتنا بڑا فیصلہ کہ جس میں ہماری ڈیموگرافی یعنی ہماری آبادی کا تناسب ہے بلوچستان کا، وہ مکمل طور پر تبدیل ہو سکتا ہے اگر ایسے فیصلے پر وفاق یونیلیٹرلی ایک طرفہ طور پر فیصلہ کرتا ہے۔ سندھ کی حکومت کی بھی آبادی کا مسئلہ ہے، کے پی کی بھی، اور اس سے بڑھ کر ہمارے اکانومی، ہماری معیشت، ہمارے وسائل ہیں، ہماری صحت کی سہولتیں، تعلیم کی سہولتیں، ویسے ہی ہماری شہریوں کے لیے ناکافی ہیں۔
80 کی دہائی تک بلوچستان میں افغان مہاجرین کیمپوں تک محدود تھے، تاہم بعد میں امداد میں کمی کے باعث ان کی ایک بڑی تعداد شہروں میں بھی منتقل ہو گئی۔ محمد کاظم، بی بی سی، کوئٹہ۔
اور اب ذرا دوسرے موضوع کی طرف، یعنی ایشیا کپ۔ ایشیا کپ کے سلسلے میں سری لنکا اور افغانستان کے درمیان میچ آج ابوظہبی میں کھیلا جا رہا ہے۔ کرکٹ شائقین کی اس میچ میں کتنی دلچسپی ہے اور اس وقت میچ کی صورتحال کیا ہے، اس کے لیے ہمارے ساتھ ہی عبد الرشید شکور اسٹیڈیم میں موجود ہیں۔ جی شکور
جی، اس وقت افغانستان کی ٹیم 249 رنز پر آؤٹ ہوئی ہے، اپنی بیٹنگ مکمل کر چکی ہے، لیکن سری لنکا کو انہوں نے ایک پہلے ہی اوور میں دھچکا پہنچایا ہے اور ان کے ایک وکٹ انہوں نے حاصل کر لی ہے، اور اس وقت سری لنکا کا اسکور 0 اور اس کا ایک کھلاڑی آؤٹ ہوا ہے، مینڈس آؤٹ ہوئے ہیں، ان کو مجیب الرحمان جو ان کے آف اسپنر ہیں انہوں نے اپنے پہلے ہی اوور میں آؤٹ کیا ہے۔ افغانستان کی جو اننگز تھی اس کی خاص بات رحمت شاہ کی عمدہ بیٹنگ تھی، جنہوں نے 72 رنز بنائے تھے 5 چوکوں کی مدد سے، اور اس کے علاوہ حشمت اللہ شاہدی انہوں نے 37 رنز اسکور کیے، اور 80 رنز کی جو ہے شراکت ان دونوں کے درمیان قائم ہوئی تھی۔ تو 249 رنز بنا کر افغانستان کی ٹیم آؤٹ ہوئی ٹاس جیت کر پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے۔ اب سری لنکا کی اننگز جاری ہے، لیکن اسے اپنے پہلے ہی اوور میں ایک وکٹ کا نقصان اٹھانا پڑا ہے۔
تو اگر ایسی صورت حال ہے تو سری لنکا اپنا پہلا میچ پہلے ہی بنگلہ دیش کے خلاف ہار چکا ہے، اگر آج کا میچ بھی ہار جاتا ہے تو اس کی ٹورنامنٹ میں کیا پوزیشن ہوگی؟
ٹورنامنٹ سے واپسی ہوگی اور کولمبو کی فلائٹ انہیں پکڑنی پڑے گی، کیونکہ یہ جو ہے اس کے بعد مزید ان کا کوئی ٹورنامنٹ میں گنجائش نہیں ہے۔
چلیے آپ نے ان کی تو یہ قسمت بدل دی، لیکن مجھے ذرا بتائیے کوئی 20 سیکنڈز میں کہ 19 ستمبر کو ایک اہم میچ انڈیا اور پاکستان کے درمیان کھیلا جائے گا، اس حوالے سے کیا تیاری نظر آ رہی ہے؟
بہت جوش و خروش ہے، یہاں پہ ٹکٹیں جو ہیں تقریباً سولڈ آؤٹ ہے، وہ 19 ستمبر کا میچ، اور ایسا لگتا ہے کہ جیسے یہ ایشیا کپ پاکستان اور انڈیا کے لیے ہی ہو رہا ہے، کیونکہ ایک دو نہیں بلکہ 3 میچوں کی یہاں پہ باتیں ہو رہی ہیں کہ اگر یہ دونوں ٹیمیں فائنل میں پہنچتی ہیں تو پھر ایک ہی ٹورنامنٹ میں 3 میچ ہوں گے انڈیا پاکستان کے۔
چلیے، ان تفصیل بتانے کے لیے عبد الرشید شکور آپ کا بہت بہت شکریہ۔ ابو ظہبی سے میچ جو اس وقت ہو رہا ہے سری لنکا اور افغانستان کی، اس کی تفصیل بھی بتا رہے تھے عبد الرشید شکور، شکریہ آپ کا۔ اور اس کے ساتھ ہی اب سیربین کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے. آج سیربین کے ایڈیٹر تھے رفاقت علی اور تربیت کے لیے ان کے ساتھ معاونت کر رہی تھیں نادیہ سلیمان. لندن میں اسٹوڈیو مینیجر تھے ڈینی کاکس اور اسلام آباد سے تکنیکی معاونت دی تھیں عامر صدیق نے. تمام ساتھیوں سمیت ثقلین امام کی جانب سے خدا حافظ. لیکن آخر میں خبروں کی سرخیاں پیش کر رہے ہیں عبداللہ فاروقی.
پاکستان کے دورے پر آئے ہوئے برطانیہ کے وزیر داخلہ کا کہنا ہے کہ پاکستان اور برطانیہ کے درمیان مجرمان کی حوالگی سے متعلق باقاعدہ معاہدے کے لیے وہ پاکستانی حکومت سے بات کریں گے. سری لنکا کے صدر نے آسٹریا میں تعینات اپنے سفیر اور عملے کو واپس وطن بلا لیا ہے کیونکہ وہ ان کی ٹیلی فون کالز کا جواب نہیں دیتے تھے. سری لنکن صدر کو شکایت ہے کہ وہ 4 گھنٹے تک ویانا میں سفارت خانے کی 6 لائنوں پر کال کرتے رہے لیکن کسی نے کال ریسیو نہیں کی. ہائیڈروجن سے چلنے والی دنیا کی پہلی ٹرین کا آغاز شمالی جرمنی میں کر دیا گیا ہے. یہ ٹرین ہائیڈروجن اور آکسیجن کو ملا کر توانائی پیدا کرتی ہے اور اس سے بھاپ اور پانی کا اخراج ہوتا ہے. اور چین میں ایک ضعیف شخص کی تنہائی میں موت کے بعد اس کے بالغ بچوں کو عدالت نے اس لیے قید کی سزا سنائی ہے کہ وہ اپنے بوڑھے والد کا خیال نہیں کر پائے. یہ خبریں بی بی سی اردو سروس سن رہے تھے.